جو سازش اسلام کے خلاف انجام پائی ہے کیا سازش ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے کہ مسلمان کا معاملہ ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شب روز گزارے اور مسلمانوں کے امور پہ توجہ نہیں دے تو وہ مسلمان نہیں ہے. لہٰذا ہمیں یہ ضروری پڑتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہاں پہ کیا حالات پیش آ رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے. اور اس موقع پر شاید انتہائی مناسب ہے کہ ہم نبی اور ان کی آل پر درود بھیجیں, درود بھیجیں محمد و آل محمد جنہوں نے ہمیں ظلم سے لڑنا سکھایا ہے, جنہوں نے ہمیں اس دین کے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت دی ہے کہ اس دین میں دشمن کا مقابلہ کس انداز میں کیا جانا چاہیے. اور اسی طرح سے خدا و متعالیٰ کی رحمتیں اس عظیم الشان ہستی پر جس نے ہمیں اس دنیا میں یہ پیغام سکھایا ہے, امام خمینی کی ذات جس نے روز قدس کا پیغام دیا, جنہوں نے اس فکر کو دنیا میں متعارف کروایا اور اس کے ذریعے سے نہیں معلوم کیا کیا برکتیں, نہیں معلوم کیا کیا سعادتیں اس دنیا کو نصیب ہوئی ہیں. امام خمینی کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد وال محمد کو. اب یہ ہے کہ روز قدس کے معاملے کو کئی لوگوں نے, متعدد لوگوں نے اپنی گفتگو کا حصہ رکھا ہے. اس کے اوپر کئی طریقوں سے بحث کی گئی ہے, اس کے سیاسی مسائل کیا ہیں, اس کے اقتصادی مسائل کیا ہیں, اس کا ماضی کیا ہے, اس کا مستقبل کیا ہے. یوں احساس ہوتا ہے کہ جس زمانے میں امام خمینی نے روز قدس کو متعارف کروایا تو لوگ صحیح طور پر درک نہیں کر سکے کہ یہ کام کیوں کیا گیا. منفیات بہت زیادہ تھی, شروع میں لوگوں کی نظر بہت اچھی نہیں تھی روز قدس کے بارے میں, منفی پروپیگنڈا بہت زیادہ کرتے تھے. مثالی طور پر کہتے تھے کہ یہ انقلاب نے روز قدس کو متعارف کروایا تاکہ اپنی اندرونی مشکلات کو لوگوں کی نظروں سے چھپا لیں, اس طرح کی باتیں کرتے تھے. کبھی کہتے تھے کہ یہ صرف امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے یہودیوں سے لڑ رہے ہیں, اصل معاملہ ان کو امریکہ سے ہے تو اس خاطر یہ یہودیوں سے لڑنے کی خاطر روز قدس کا انہوں نے اعلان کیا. حتیٰ کبھی ہم لوگ بھی اتفاقاً یوں سمجھتے تھے, بعض اوقات یوں سمجھ میں آتا تھا کہ جیسے ہمارا اصل مسئلہ اہل سنت کے ساتھ تعلقات اچھے کرنا ہے, تعلقات اچھے کرنے کی خاطر روز قدس منا ہے کہ سنیوں کا کسی معاملے میں ساتھ دے دیں, تو بعض لوگ یہ سمجھتے تھے یہ صرف ایک اسٹریٹجی ہے, تھوڑے سے وقت کے لیے یہ کام کریں گے, اصل مسئلہ یہ نہیں ہے, اصل کچھ اور ہے. آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اصل مسئلہ ہے. حتیٰ ایک زمانے میں یہ بھی مشہور ہو گیا تھا کہ ایران عربوں پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے, اس لیے قدس کے معاملے کو اچھالتا ہے. مثلاً اس زمانے میں کہتے تھے کہ یہ ایرانی ہیں, باقی سب لوگ عرب ہیں, تو ایران چاہتا ہے کہ عرب ممالک کے اوپر اپنا کنٹرول حاصل کرے, تو اس خاطر اس کام کو کر رہا ہے. تو جو قدس کے بارے میں منفیات بہت زیادہ تھی. ایک جو مشہور و معروف تھا وہ یہ بھی تھا, کہتے تھے کہ یہ قدس کا معاملہ جمعے سے ملانا دین کو تباہ کرنا ہے. کہتے تھے اصل جمعے کا دن عبادت کا دن ہے, جمعے کے دن عبادت ہونی چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, دعا پڑھنی چاہیے, یہ کیا قدس منانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, سیاست بازی ہو رہی ہے. اس طرح کی باتیں روز قدس کے بارے میں بہت تھیں, کچھ ابھی بھی چل رہی ہیں, کچھ ابھی تک موجود ہیں کہ لوگ روز قدس کو نہیں سمجھ پاتے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ امام خمینی نے اس کام کو کیوں کیا تھا, روز قدس ہم سے کس طریقے سے متعلق ہے, اور اس کا وہ جو صحیح پس منظر ہے جس تک ہم پہنچ جائیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس کی اہمیت کیا ہے, وہ اصل کیا ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے نتیجہ دیکھ لیتے ہیں اس 30 سال میں تقریباً جب سے یہ روزہ قدس منایا جا رہا ہے ہماری حیثیت کیا رہی ہے؟ کہہ سکتے ہیں تقریباً 1980 میں پہلی دفعہ باضابطہ روزہ قدس منایا گیا ہے. انقلاب 1979 میں آیا تھا, اس کے اگلے سال جب جمعت الوداع آیا تھا تو انہوں نے روزہ قدس منانے کا باضابطہ اعلان کیا تھا. اب شاید 1979 میں ہی ہو گیا تھا یا 1980 میں ہوا تھا. اس وقت سے اب تک تقریباً 31 سال ہو رہے ہیں, 30-31 سال ہو رہے ہیں. اس 30-31 سال میں جو تبدیلی رونما ہوئی ہے فلسطین کے مسئلے میں اور بالاخص اس غاصب ملک اسرائیل کی حالت میں, اس کو ہم تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. جس زمانے میں روزہ قدس منانے کی بات کی گئی, اب اس کو اتفاق کہیے یا کیا کہیں, کہ اس زمانے سے اب تک بالکل نصف پہ کھڑے ہیں ہم لوگ, آدھے آدھے تھے. اس وقت اسرائیل کو بنے ہوئے 30-31 سال ہوئے تھے, اس وقت روز قدس مناتے ہوئے 30-31 سال ہو گئے, ہم لوگ آدھے آدھے پڑھے. جب 1980 میں روز قدس منانا شروع کیا تھا اس وقت اسرائیل کو بنے ہوئے 31 سال ہو رہے تھے, اور اس وقت اس روز قدس کو مناتے ہوئے تقریباً ہمیں 31 سال ہو رہے ہیں. اس 30 سال میں ہم نے کیا حاصل کیا ہے, اور اس 30 سال میں جب روز قدس نہیں تھا تو اسرائیلیوں نے کیا حاصل کیا تھا؟ 1980 میں تقریباً یہ عالم تھا, وہ جو پہلے روز قدس منائے گئے تھے ہم میں سے شاید کوئی اس زمانے میں رہا ہو, اس وقت یقین نہیں تھا کہ فلسطین آزاد ہوگا. یقین مانیا, سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ فلسطین آزاد ہو جائے گا. ایک ذمہ داری کے طور پہ مناتے تھے, نعرے لگاتے تھے, سارے کام کر رہے تھے, لیکن اگر کوئی پوچھتا تمہاری ان حرکتوں سے فلسطین آزاد ہو جائے گا, میرا خیال میں ہم لوگ بھی مطمئن نہیں تھے کہ فلسطین آزاد ہوگا. اچھا, اس زمانے میں حالت ویسے ہی بہت خراب تھی, دنیا اسلام کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی. ایک طرف سے فلسطین کا معاملہ تھا, عرب مسلسل جنگیں ہار رہے تھے, دوسری طرف سے عرب ایک دوسرے کے ساتھ خیانتیں بھی بہت کر رہے تھے. مصر نے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کر لیا تھا اسرائیل کے ساتھ, تو جو مصر سب سے بڑا ملک تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا تھا. ادھر افغانستان کے اوپر روس کی حکومت بن گئی تھی, روس نے حملہ کر دیا تھا, افغانستان بھی ہاتھ سے نکل گیا تھا. تو 1980 کے قریب پہنچتے ہم لوگ تقریباً اس بات کو سمجھتے تھے کہ دین اسلام کا اللہ ہی حافظ ہے, نہیں معلوم اب کیا ہوگا. جو اسلام کے بارے میں سوچتے تھے تو ہم لوگ اس طرح سوچتے تھے, امریکہ کی طاقت آسمان پہ تھی, روس آسمان سے تھوڑا نیچے تھا, اور اسرائیل کو دونوں سپورٹ کرتے تھے. تو اب بچا کیا تھا؟ عرب نااہل, ہمت اور جرأت کے اعتبار سے کمزور ترین, کسی چیز کی کوئی طاقت نہیں. ایرانیوں کا تو ذکر ہی نہیں تھا, ایران تو انقلاب آنے کے بعد تھوڑا سا نام آیا ہے کہ بھائی ایرانی بھی کچھ ہیں, ورنہ ایرانیوں کا تو سوال ہی نہیں تھا. ایرانیوں کا تو بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ امریکہ کی جیب میں بیٹھا ہوا تھا, جو امریکہ کہے گا وہ یہ کرے گا. جس معاملے میں شاہ ایران آواز اٹھاتا تھا پوری دنیا سمجھ جاتی تھی یہ امریکہ کی آواز ہے, اور یہ صرف گڑبڑ مچانے کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اور کچھ نہیں تھا. تو 30 سال پہلے اسرائیل اپنے طاقت کے عروج پہ تھا, کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اس کو شکست دے سکے, وہ 30 سال پہلے تھا. اس وقت کی کیا صورت حال ہے؟ اچھا, بہت ساری چیزیں اسرائیل کے ساتھ وابستہ ہوئی ہوئی تھیں. مثلاً یوں سمجھا جاتا تھا کہ عرب جتنے یہ نااہل ہیں, یہودی جتنے ہیں یہ ایفیشینٹ ہیں, ان کے اندر پروڈکٹیوٹی ہے. عرب جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے خراب کریں گے, یہودی جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اس کو سونا بنا دیں گے. اور مثالیں اس طرح دیتے تھے, کہتے تھے تمام مشرق وسطی میں چلے جاؤ, کہیں صحرا میں تمہیں کھیتی باڑی نہیں ملے گی, کھیتی باڑی ملے گی تو اسرائیل میں ملے گی. وہ صحرا کو بھی گرین کر سکتے ہیں اور یہ گرین کو بھی صحرا کر دیں گے, اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ہر طرح سے ان کا اپر ہینڈ, اقتصادی طور پہ بھی مضبوط, ٹیکنالوجی کے اندر بھی مضبوط, سیاسی طور پر بھی بین الاقوامی رائے عامہ میں. اور یہ بین الاقوامی رائے عامہ, انٹرنیشنل اوپینین, یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. اس وقت انٹرنیشنل اوپینین اسرائیلیوں کے ساتھ تھی. یعنی مثلاً آپ یورپ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, پبلک سے بات کریں, لوگ اسرائیل کا ساتھ دیتے تھے, یہودیوں کا ساتھ دیتے تھے. اب اس وقت کی کیا صورتحال ہے صاحب؟ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ اگر امریکہ کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بینکرپٹ ہو گیا ہے، پریکٹیکلی امریکہ بینکرپٹ ہو چکا ہے. کبھی انشاءاللہ زاویہ کا پروگرام ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تفصیل سے. اور امریکہ پریکٹیکلی اس وقت بینکرپٹ ہے، یہ خلاص ہو چکا ہے، اس کا سارا اکاؤنٹ سب کا سب ختم ہو چکا ہے. اگر امریکہ خلاص ہو چکا ہے، اسرائیل کو تو آپ خود ہی سمجھ جائیے جو صرف امریکہ کی امداد پہ چلتا ہے. اسرائیل کی ساری اکانومی امداد کی اکانومی ہے، کوئی ساتھ دے گا تو چلے گا ورنہ یہ نہیں چل سکتا. اور وہ جتنے کہتے ہیں نا ہم نے معجزہ کر دیا، ہم نے صحرا میں سب انقلاب برپا کر دیا، سارا کا سارا پیسہ انجیکٹ کر کر کے، یعنی بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے ایک باغ لگایا ہے، اس سے آپ 10 روپے کا پھل لیتے ہیں اور 100 روپے اس باغ لگانے کی کاسٹ ہے اور ہر سال آپ نے دینی ہے، تو 10 روپے کا پھل اتار کے کون سا کارنامہ ایجاد کیا ہے؟ یہ وہ کام ہے جو اسرائیل کرتا ہے. پھر اسرائیل کا سیب، اسرائیل کی فلاں چیز ساری یہودی دنیا میں خرید رہے ہوتے ہیں اور سب کو معلوم ہوتا ہے اس میں جو پیسہ لگا ہے وہ بے تحاشا پیسہ لگا ہے، اس کا کوئی آؤٹ پٹ کاؤنٹ نہیں کیا جانا چاہیے تھا، لیکن صرف سیاسی مقاصد کی خاطر. اب یہ کہ 60 سال تک اس ملک کو امداد پہ دھکیلنے کے بعد اس وقت چونکہ خود امریکہ بھی بیٹھ گیا ہے، کوئی بھروسہ نہیں کسی بھی وقت اسرائیلی اکانومی بھی بیٹھنی ہے، اس کا ٹائم بھی ہمیں دیکھنا ہے. سماجی طور پر سوشل لائف اسرائیل کے اندر، ان کا سب سے بڑا حربہ تھا، یہ کہتے تھے ہم زمین پر یہودیوں کے لیے جنت ہیں، ان کا کہنا یہ تھا. ڈاکومنٹس ہیں، پوری عالمی منظر میں ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ ہٹلر کو بھی سپورٹ کیا ہے یہودیوں نے. وہ ہٹلر جو پوری دنیا کے یہودیوں کو قتل کرنے کے لیے مشہور ہے، اس کو بھی یہودیوں نے سپورٹ کیا ہے. کیوں سپورٹ کیا ہے؟ تاکہ پوری دنیا میں یہودی یہ احساس کریں کہ اگر زندہ رہنے کی جگہ ہے تو صرف اسرائیل ہے. اس بات کا دعویٰ کیا انہوں نے کہ بھائی یہ اسرائیل جو ہے وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے زمین کے اوپر، جو یہاں آئے گا اس کو جنت مل جائے گی. اس وقت اس جنت کا عالم ہے. 2-3 ہفتے پہلے مظاہرے ہوئے ہیں، 10,000 لوگ مظاہروں کے اندر آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جو سماجی ناانصافی دنیا میں کہیں نہیں ہے وہ اسرائیل کے اندر ہے، وہ اسرائیل کے اندر. پہلے کے لوگ یہ دکھاتے تھے ہم جنت ہیں، 30 سال پہلے تک وہ دعویٰ چل رہا تھا کہ ہم جنت ہیں. اس وقت اندر سے اسرائیل کے لوگ کہہ رہے ہیں ہم جہنم میں پھنس گئے، ختم ہو گیا معاملہ جنت کا، اب کوئی جنت کی خام خیالی میں مبتلا نہیں ہے. یہ 30 سال کی کامیابیوں میں سے ایک کامیابی ہے. جتنے بھی انہوں نے افسانے بنائے تھے، افسانے ٹوٹ گئے کہ بھئی انہوں نے کہا تھا ہم روئے زمین کے اوپر جنت بنا دیں گے، وہ سب ختم ہو گیا. پہلے ایک زمانے مشہور تھا یہودی اپنے قوم کے لیے بہت وفادار ہے. آپ سمجھ نہیں سکتے ہم لوگوں کے ساتھ، ہم جو جب جس زمانے کو ہم گزار رہے تھے اس میں یہودیوں کے ساتھ کیا سمجھا جاتا تھا، یعنی ہمیں تو پوری زندگی میں سمجھایا جاتا تھا جیسے یہودیوں سے بڑھ کر تو کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے بہترین یہاں پر ہے. بہت عرصہ لگا ہے اس طلسم کے ٹوٹنے میں، سمجھنے میں کہ ہرگز ایسا نہیں ہے. اس وقت یہ عالم ہے صدر سے لے کر لو رینکنگ آفیسرز تک سب کا کرپشن سامنے آ چکا ہے. صدر کا کرپشن، فائنینشیل کرپشن، اخلاقی کرپشن، پرائم منسٹر کا، منسٹرز کا، فوج کے عہدیداروں کا، سب کے کرپشن سامنے آ گئے. وہ جو خام خیالیاں تھیں کہ یہودی ایسے یہودی ویسے، سب داستان ختم ہو چکی ہے. ابھی جو مظاہرے ہوئے ہیں اس کے اندر مظاہرہ کرنے والوں نے لوگوں کے سامنے جو پوائنٹ اٹھایا ہے وہ یہ کہ جو پہلے آئے انہوں نے جائیدادیں بنا لی ہیں، بعد میں آنے والوں کو جائیدادیں آسمان کے نرخوں میں بیچتے ہیں. انہوں نے بتایا یہ پہلے آئے تھے، لوگ کہتے تھے یہ مائگرنٹس ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں. کوئی قربانیاں دی ہیں؟ پیسہ بنایا، آ کر پیسہ بناتے تھے، زمینیں خرید کے رکھنی ہیں، بعد میں آنے والوں کو آسمان کی قیمت کے اوپر بیچتے ہیں، اپنا بزنس کر رہے ہیں. یہ سب باتیں پہلے نہیں تھیں، پہلے ان کو پتہ نہیں کس نظر سے دیکھا جاتا تھا. تو اب یہ سب داستانیں ختم ہو رہی ہیں. فوجی اعتبار سے کیا طاقت ہے اسرائیل کی؟ یہ طاقت ہے کہ مٹھی بھر حماس کو شکست نہیں دے سکتے، جس کے پاس کوئی بڑا اسلحہ نہیں ہے. چند سال پہلے حزب اللہ کے ساتھ ٹکرائے تھے تو کہتے تھے حزب اللہ کو تو ایران بہت دیتا ہے، اس وجہ سے ہم ان سے نہیں جیت سکے، تو میں حماس سے جیت جاتے. غزہ کی پٹی میں حماس کے اوپر حملہ کیا، حماس تو چھوٹا سا گروپ ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اگر اس اعتبار سے دیکھیں اس کو بھی نہیں ہرا سکے. تو یہ کس ملک کی فوج کے بارے میں تذکرہ ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی تیسری بڑی طاقت ہے؟ یہ دنیا کی تیسری بڑی طاقت کے عنوان سے مشہور ہے. ان کی فوجی طاقت کو آئیڈیالزم کے نظروں سے دیکھا جاتا تھا. سب ختم ہو گیا، ڈھیر ہو گیا. ہم لوگ الحمدللہ 30 سال کے اندر بہت اچھی جگہ پر آ گئے. اب آئیے آخری پوائنٹ, یعنی عالمی رائے عامہ, انٹرنیشنل اوپینین. انٹرنیشنل اوپینین میں یہ عالم ہے کہ اس وقت دنیا کے بہت سارے فورمز ایسے ہیں جہاں پر اجلاس ہوتا ہے, 200 ملک بیٹھے ہوتے ہیں, اسرائیل اور امریکہ ایک طرف, 198 ایک طرف. یہ انٹرنیشنل اوپینین ہے. عالمی رائے عامہ میں ان کا دیوالیہ نکلا ہوا ہے. انگلستان میں وہ ملک جس نے اس ملک کو کھڑا کیا ہے, وہ ملک جس نے اس ملک کو بنایا ہے, وہاں پر پتہ نہیں کتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں کہ جو اسرائیل کی پروڈکٹ مقبوضہ علاقے میں بنے گی اس کو انگلستان میں بکنے بھی نہیں دیں گے. ابھی میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ کچھ ہیرے جواہرات جو اسرائیلی ہیرے جواہرات افریقہ سے خریدتے ہیں, ایسے افریقہ کے علاقے ہیں جہاں پہ کسی حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, سب لوگ چوری کر رہے ہیں, وہاں سے ہیرے چوری کرتے ہیں, اسرائیل لے کر آتے ہیں, وہاں اس کی تراش خراش کرتے ہیں اور اس کو پھر وہی قیمت نرخ بڑھا کر انگلستان کے اندر بیچتے ہیں. تو وہ جو اینٹی زائونزم پارٹیز ہیں وہ سرچ کرتی ہیں کہ کون سی پروڈکٹ کو یہ بیچ رہے ہیں جس میں ظلم کر رہے ہیں. فلسطینیوں پہ ظلم کرتے ہیں, افریقیوں پہ ظلم کرتے ہیں, دوسری قوموں پہ ظلم کرتے ہیں, وہ انگلستان میں اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اس کی خرید و فروش کو بند کرواتے ہیں. الحمدللہ وہ ملک جو پہلے مرکز تھا ان کی حمایت کا, آج ان کے لیے جان کو عذاب بن گیا ہے. اس وقت پتہ نہیں کتنے یورپی ملک ایسے ہیں جن کی حکومتیں تیار ہیں اس بات کے اوپر کہ فلسطین حکومت اعلان کریں اور ہم انہیں سفارت خانہ دے دیں گے. ناروے جیسی حکومت اعلان کیے بیٹھے ہیں کہ اگر فلسطین کی حکومت بنی ہم سفارت خانہ دے دیں گے. 30 سال پہلے واحد ایران تھا جس نے سفارت خانہ دیا تھا. 30 سال پہلے صرف ایران تھا جس نے کہا تھا ہم اسرائیل کا سفارت خانہ فلسطین کے حوالے کرتے ہیں. انقلاب کے بعد یہ کام کیا تھا کیونکہ شاہ کے تعلقات اسرائیل سے بہت اچھے تھے, تو اس نے اسرائیل کی امبیسی کھولی بھی تھی. انہوں نے 30-32 سال پہلے جب انقلاب آیا اسرائیل کو باہر نکالا, وہ سفارت خانہ فلسطینیوں کے حوالے کر دیا. الحمدللہ آج مغربی دنیا میں یہ کام تکرار ہو رہا ہے اور پتہ نہیں ہر روز خبر آتی ہے کہ فلاں ملک نے بھی وعدہ کر لیا ہے, اور اب اس جلد ہی فلسطینی اقوام متحدہ کی باضابطہ سیٹ کا اپلائی کرنے والے ہیں. میرے خیال میں سپٹمبر کے مہینے میں انہوں نے اس کو اپلائی کرنا ہے. وہ نہیں معلوم کتنے ملک اس کے حامی ہیں. یہ 30 سال کے اندر اچیومنٹس ہیں. ہم 30 سال کے اندر یہ ساری کامیابیاں کس انداز میں دیکھ رہے ہیں اور یہ سب ہوا کیسے ہے؟ تو حقیقت یہ کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ جو روز قدس کی ترکیب ہے یہ بہت زبردست عوامی ترکیب تھی, بہت اچھی, آسان, کم انویسٹمنٹ کی عوامی ترکیب. عوام کو اس کے اندر ملوث کیا گیا ہے. عوام کو اس طریقے سے لے کر آئے ہیں کہ پوری دنیا کی عوام اس مسئلے کے اوپر آواز اٹھائے, اتنی آواز اٹھائے کہ حکومتیں سر جھکائیں. اور ماشاءاللہ جو آئیڈیا تھا وہ یونیک آئیڈیا تھا, جمعۃ الوداع کو استعمال کیا جائے, جمعۃ الوداع کے دن یہ کام کیا جائے. جمعۃ الوداع کا ایک رابطہ بنتا تھا مسلمانوں سے, ظاہر جمعۃ الوداع کا ایک احترام تھا, پوری دنیا کے اندر منانا تھا. اس دن کو مسلمانوں کی مظلومیت کے دن کے طور پر استعمال کیا. تو ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی وہ ترکیب کارگر گئی الحمد للہ رب العالمین. امام خمینی نے جو کچھ سوچا اس کے اوپر عمل کروایا. آج اس وقت یہ عالم ہے کہ حتیٰ وہ مخالفین جو امام خمینی کو اپنی نجی محفلوں میں نعوذ باللہ گالیاں بھی دیتے ہوں, وہ بھی روزے قدس منانے پہ مجبور ہو گئے. ان کو پتہ ہے اگر مسلمانوں کے سامنے چہرہ دکھانا ہے تو ہمیں روزے قدس منانا پڑے گا. تو کہیں نہ کہیں سب لوگ لائن پر آ گئے, اور وہ حکومتیں کہ جو پہلے فلسطینیوں کے نام سے چڑھتی تھیں الحمد للہ رب العالمین, اب فلسطینیوں کی حمایت میں کچھ نہ کچھ کرنے کو تیار ہو گئیں. تو میں پھر عرض کروں گا ہم بہت اچھی جگہ پر ہیں. اب میں تھوڑا سا پس منظر کی طرف جاؤں گا. جب میں مسئلہ قدس کو دیکھتا ہوں تو اس کو دو انداز میں دیکھتا ہوں. ایک مسئلہ قدس کا سیاسی اقتصادی پس منظر ہے, اور ایک مسئلہ قدس کا خالصتاً دینی پس منظر ہے. اچھا, جب ہم لوگ دینی پس منظر کی بات کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ سوچتے ہیں کہ یہ قبلہ اول ہے, اور قبلہ اول مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. ہم معمولاً اس سے زیادہ نہیں سوچتے. میرا خیال میں اس سے کہیں زیادہ گہرائی میں جا کر سوچا جا سکتا ہے. پہلے میں کوشش کروں گا سیاسی استکباری پس منظر عرض کروں, اور ظاہر ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں واقعات کی تکرار کروں آپ کے سامنے. پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم ان واقعات کو بیان کر چکے ہیں کہ پہلی جوئش فیڈریشن کب بنی تھی. مثلاً سوئٹزرلینڈ کے شہر بال میں بنی تھی, پھر وہاں پہ پہلی کانفرنس 1896 میں ہوئی. اس کے بعد 1906 میں یہ طے ہوا کہ یہ ملک جو یہودیوں کا ملک بننا ہے وہ فلسطین کے اندر بننا ہے. اس زمانے میں عثمانیہ کی حکومت تھی, کیسے انہوں نے سازشیں کر کے ان سے لیا. اس وقت میں جس کوشچن کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ استکباری ممالک نے یا جس کسی نے فلسطین بنا کے اوپر قبضہ دیا ہے یہودیوں کو, انہوں نے قبضہ کیوں دیا, ان کی کون سی مصلحت تھی, اور آج کس مصلحت کے تحت یہ ان یہودیوں کا ساتھ دے سکتے ہیں. اس مسئلے کو میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اور اس کے بعد ہم منتقل ہوں گے اس کے دینی مذہبی پہلو کے اوپر. اور دینی مذہبی پہلو میں نے عرض کیا, اس مسئلے سے قطع نظر بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے کہ ہم قبلہ اول کے عنوان سے دیکھیں. قبلہ اول کے علاوہ اور کیا دینی پس منظر ہو سکتا ہے, ان عرائض کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. کچھ آج پیش ہوں گی اور کل انشاءاللہ آدھا گھنٹہ مزید ٹائم لے کر اس کے اوپر گفتگو ہوگی. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. جب بھی ہم کہتے ہیں عالمی استکبار, یہ عالمی استکبار کون سا گروہ ہے؟ آیا یہ واقعاً کسی ملک کا نام ہے یا یہ کسی دین کا نام ہے؟ اس میں آرا بہت مختلف ہیں. مثلاً آج کے زمانے میں ہم عالمی استکبار کی جگہ امریکہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. امریکہ, ظاہر ہے امریکہ ایک ملک ہے. اس ملک کی ہمیشہ سے دنیا کے نظام میں حیثیت نہیں تھی. یہ ملک 16ویں صدی میں تو کشف ہوا ہے, پہلے یہاں پہ قومیں رہ رہی تھیں. مغربی ممالک سے لوگ گئے, ان کا قتل عام کیا, ان کا صفایا کر دیا, اپنی حکومت بنائی. اس کے بعد آہستہ آہستہ لے کے چلے. اصل جو امریکہ کو شہرت نصیب ہوئی ہے وہ تقریباً 19ویں صدی کے آخر میں نصیب ہوئی ہے, کہہ سکتے ہیں تقریباً 1870 کے بعد. 1870-75 کے بعد امریکی اقتدار لوگوں کے سامنے آیا ہے. لیکن عالمی استکبار تو پہلے بھی تھا. تو یہ جو ہم عالمی استکبار کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں, اس سے ہمارا مطلب کیا ہوتا ہے اور پریسائسلی کون لوگ مراد ہیں؟ چلیے امریکہ تو صرف ایک جغرافیہ ہونے کے ناطے مراد نہیں ہے, جو بھی گروپ مراد ہیں وہ کون ہیں؟ آج کے زمانے میں ہم عالمی استکبار کس کو تعبیر کر سکیں گے؟ ہم کہہ سکتے ہیں عالمی استکبار سے ہماری مراد وہ گروپ ہے جو پیسے کی اور طاقت کی حوث میں ٹیکنالوجی کو اور مکاری کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کی سمت بڑھا ہے. دو ان کے پاس بنیادی حربے تھے. ایک ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی. یورپ میں اس زمانے میں ٹیکنالوجی کی گروتھ ہوئی ہے. کس زمانہ میرا مطلب ہے؟ تقریباً 17ویں صدی, تقریباً 1600 کے بعد کچھ ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے یورپ کے اندر, اور کچھ مکاری ان یورپیوں کے دماغ میں تھی. اس کے ساتھ انہوں نے دو باتوں کی ضرورت کو احساس کیا. پہلی بات تو یہ کہ ان کے پاس را مٹیریل کم ہے. جو را مٹیریل ان کو درکار تھا, جو بھی انڈسٹریز کے لیے چاہیے تھا, وہ را مٹیریل یورپ کے اندر کم تھا. دوسری بات بہت طے شدہ بات تھی, وہ یہ کہ ان کے پاس پبلک نہیں ہے جس کو چیزیں بیچی جائیں, جس کو ہم مارکیٹ کہتے ہیں. مثلا فرض فرمائیے ایک علاقے میں لوگ ہاتھ کی مشین سے کپڑا بن رہے ہیں. اس علاقے کی ساری ضرورتیں ہاتھ کے بنے ہوئے کپڑے سے پوری ہو رہی ہیں. وہاں پہ آپ نے ایک مشین لگائی ہے جو 1,00,000 ورکرز کے برابر کپڑا ایک سال میں دے دیتی ہے. جتنا 1,00,000 ورکرز بنائیں وہ ایک مشین کپڑا دے دیتی ہے. چلیے آپ نے وہ مشین لگا لی. البتہ مشین لگنے سے پہلے بھی ایک چیز چاہیے جس کو ہم کیپٹل کہتے ہیں. آپ کے پاس سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ ایک دوسرا مسئلہ, آپ نے مشین لگا لی, یہ کپڑا بکے گا کہاں پر؟ یہ دو ضرورتیں تھیں یورپینز کی. ان کو کیپٹل چاہیے تھا اپنی ٹیکنالوجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, اور ان کو مارکیٹ چاہیے تھی اپنی پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے. شاید شروع میں ان کے دماغ میں مارکیٹ نہیں آئی ہوگی, لیکن شروع میں ان کے دماغ میں کیپٹل ضرور آیا ہے, اور وہ کیپٹل سونے کے بارے میں تھا. جو ان کو خبریں ملتی تھیں کہ ایشیا میں سونا بے تحاشا ہے. ابھی نہیں معلوم, یہ جو داستانیں ریسنٹلی کچھ سرفیس ہونا شروع ہوئی ہیں, باتیں سامنے آ رہی ہیں, حقیقت ہے یا نہیں ہے. مثلاً اس وقت کچھ تحقیقات ایسی ہو رہی ہیں کہ مارکو پولو کبھی چین گیا ہی نہیں تھا. اس نے دوسروں سے سن کر کتاب لکھی تھی. کچھ چیزیں میں نے ایسی پڑھنا شروع کر رہا ہوں ابھی, میرا خیال میں بہت زیادہ اوتھینٹک ثابت نہیں ہو پائی ہوں, لیکن بہرحال اس زمانے میں جو یورپینز نے ذکر شروع کیا ایشیا کا وہ ایسی خبروں پر تھا. یورپینز کو یہ خبریں ملی تھیں کہ ایشیا میں سونا بے تحاشا ہے, انڈیا میں, پرشیا میں یعنی ایران میں اور چین میں. تو ان کو پتہ تھا کہ یہ پورا جو ایشیا کی بیلٹ ہے یہاں پہ سونا بے تحاشا ہے, پیسہ بہت ہے. اس سے پہلے یورپینز اسپیشلی پرتغال اور اسپین کے لوگ امریکہ جا کر یہ تجربہ کر چکے تھے کہ وہاں سونا بے تحاشا تھا. آپ کے ذہن میں ہے کہ جس کو ہم لوگ کولمبس کہتے ہیں, یہ اب دنیا اس کو شاید نہ قبول کرے لیکن یہ لٹیروں کا قافلہ تھا. یہ لٹیرے تھے, بڑے بڑے اپنے علاقے کے دہشت گرد کاؤنٹ کرنے والے ٹائپ کے لوگ تھے جن کو سونے کی تلاش تھی. یہ لوگ نکلے تھے سونا کمانے کے لیے, یہ پہنچے ہیں امریکہ, انہوں نے وہاں پر بڑی مقدار میں سونا کمایا ہے, وہاں کی تہذیب تمدن کا صفایا کر کے, جس کو انکاز تعبیر کیا جاتا تھا. بارہ پہلے ایک زمانے میں سونا لا چکے تھے لیکن وہ سونا یوٹیلائز نہیں ہوا. اب یہ چاہتے تھے ان کو کیپٹل ملے جس سے ان کے ملک نئی ترقی کی طرف گامزن ہو, تو یہ لوگ ایشیا کی طرف روانہ ہوئے. یہ ایشیا پہنچے, ان کی پہلی ضرورت کیپٹل تھی. میرے خیال میں جب یہ لوگ ایشیا آئے ہوں گے اور انہوں نے یہاں انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھا ہوگا تب ان کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہاں مارکیٹ بھی بہت بڑی ہے. اگر اپنی پروڈکٹ کو بیچنا چاہیں تو یہ مارکیٹ بڑی مارکیٹ ہے. تو میرا اپنے خیال ہے پہلی جو ان کی حوث تھی وہ سونے کی تلاش ہوگی, دولت کی تلاش ہوگی. یہ لوگ بڑھنا شروع ہوئے, آہستہ آہستہ ایشیا کے اوپر انہوں نے قبضہ کرنا شروع کیا ہے. یہاں پر ایک انتہائی عمیق ڈسکشن ہے جو ہمارے, مجھے نہیں پتہ, ہمارے درمیان واضح نہیں ہوا ہے میرے خیال میں, اور وہ یہ ہے کہ ہم ان کے ہاتھوں شکست کیوں کھا گئے, کیا کمی کی ہمارے پاس. یہ ہمیشہ کا ایک چپتا ہوا سوال ہے, اس کو یہاں پر ہم پیش نہیں کر پائیں گے اور نہ شاید کوئی ضرورت بنے گی, لیکن کبھی نہ کبھی اس بات کو ضرور سوچئے گا کہ یہ شکست کیوں ہوئی ہے, جبکہ یہاں پیسہ بھی تھا, یہاں حکومتیں تھیں, یہاں آبادیاں تھیں, یہاں بادشاہتیں تھیں, یہاں اسلحہ بھی تھا. چند ہزار انگریز آئے اور سب کو شکست دے کے چلے گئے, یہ کیسے ہوا؟ اگر کہیں کہ بھائی وہ لوگ مکار تھے, کیا یہ لوگ مکار نہیں تھے؟ یہ کوئی کیا سارے کے سارے متقی پرہیزگار عبادت گزار تھے؟ اگر کہیں کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی, تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی جو ایشیا کے پاس نہیں تھی. کیا ٹیکنالوجی تھی؟ لوگ کہتے ہیں توپیں تھیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا توپ بنانے میں ایشیا کو کتنا وقت درکار تھا. کیا وہ اتنا لوہے کو نہیں پگھلا سکتے تھے کہ جس سے وہ توپ بنا سکیں؟ میرے خیال میں خام خیالی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ صرف توپ کے ڈفرینس سے پورا ایشیا ان کے سامنے ہار گیا, جبکہ لوہا پگھلانے کی صنعت ایشیا کے اندر کافی مقدار میں تھی. کیا یہ کہیں کہ ان کے پاس توپوں میں بارود استعمال ہوتا تھا جو ان کے پاس نہیں تھا؟ تو بھائی سب سے پہلے دنیا میں بارود کا استعمال چائنیز نے کیا ہے. اگر یہ کہیں کہ ان کے پاس پانی کے جہاز تھے تو میرا ذہن یہ بھی تسلیم نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب ان سے 1000 سال پہلے اپنے پانی کے جہازوں کے ذریعے سے دنیا میں ادھر ادھر جا رہے تھے. کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ چند ہزار انگریز اٹھیں, انگریز ہالینڈ کے لوگ اور مختلف ملکوں کے لوگ, وہ ایشیا میں آئیں اور یہاں کے مغل سلطنت کو, ایران کی صفوی کو اور چین کے مختلف خاندانوں کو شکست دے کر یہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں. شاید کوئی کہے کہ اس کا کمبینیشن ہمارے پاس نہیں تھا, یعنی مکاری انڈسٹری اور فوجی طاقت, شاید اس کا کمبینیشن ہمارے پاس نہیں تھا اور ان کے پاس پرفیکٹ کمبینیشن تھا. بہرحال اس کے پاس اس پر کبھی نہ کبھی سوچنا پڑے گا کہ ان کے پاس کیا مکاری تھی, کون سی چیز تھی. جو کچھ ہوا وہی کہ انہوں نے قبضہ کیا, انہوں نے انسانوں کو نابود کیا یہاں پر, یہاں کی دولت کو سمیٹا, ہم جیسوں کے اوپر بھی قبضہ کیا, سب کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد یہاں کی دولتوں کو سمیٹتے چلے گئے. اچھا مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی فورم نہیں ہے دنیا کے اندر جہاں ہم مطالبہ کریں کہ جو ہماری دولت لوٹی ہے اس کا کیا حساب ہوگا. خدا کبھی نہ کبھی تو وہ وقت لائے گا انشاءاللہ. اس وقت یہ عالم ہے, مثلا کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے 100 سال پہلے میری 3 نسل پہلے کی حکومت کے ساتھ انگریز نے یہ معاہدہ کیا تھا, انگریز حکومت نے, وہ اب دیا جائے. میں سوچتا ہوں کاش کبھی موقع آئے کہ ہم انگریزوں کو اور جن لوگوں نے ہمارے ملک میں ستم کیا ہے ان کی حکومتوں کو عدالت میں گھسیٹیں اور ان سے پوچھیں جو تم نے 150 سال پہلے ہمارے ملکوں میں ظلم کیا ہے اس کا جواب دو. آپ یقین فرمائیے وہ جو دولت یہ ہم سے چھین کر گئے ہیں اگر آج اس کی 20% بھی دینی پڑے تو پورا انگلستان بک جائے گا, نہیں دے سکیں گے. یہ اتنا چوری کر کے یہاں سے لے کر گئے, پورا انگلستان بھی بک جائے گا تو نہیں دے سکیں گے. البتہ شاید خدا نے کچھ نہ کچھ نظام رکھا ہے جو ہم بعد میں دیکھ پائیں گے, لیکن بہرحال ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے. اچھا, جب یہ استعمار اور استکبار اچھی طرح لوٹ چکا, اب یہاں سے لوٹنے کے لیے اتنا کچھ نہیں تھا, تو ان کے سامنے کوشچن تھا مجھے کہ ہمیں کبھی نہ کبھی واپس جانا ہے, کبھی نہ کبھی واپس جانا ہے. افریقہ میں, ایشیا میں, ہر جگہ پر ان کے سامنے یہ سوال تھا, ہم کبھی واپس جائیں گے؟ جب واپس جائیں تو کچھ ایسی چیزیں چھوڑ جائیں کہ ان کے وسائل ہمارے ہاتھ میں رہیں. یہ ہمیشہ سے ان کا خواب تھا کہ ہم واپس جائیں گے لیکن کچھ چیزیں ایسی چھوڑ کر جائیں گے کہ یہ لوگ کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے اور ان کے وسائل ہمارے ہاتھ میں رہیں گے. من جملہ ان مسائل میں سے ایک چیز جیسے کشمیر, جاتے جاتے ایسی ڈویژن دے کر گئے, 60 سال ہو گئے ہم نکل نہیں سکے ابھی تک, اسی میں پھنسے ہوئے ہم. لاکھوں لوگ مر چکے ہیں, لاکھوں لوگوں کی زندگیاں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں, اور 1 ارب سے اوپر انڈیا اور 15-16 کروڑ سے اوپر ہم سب کی زندگیاں داؤ پہ لگ گئی ہیں اس ایک کشمیر کی وجہ سے, اب تک حل نہیں ہو سکا. وہ ہر جگہ جاتے ہوئے ایسے ہنر چھوڑ کر گئے کہ ہاں ہم کچھ ایسا کام کریں گے کہ یہ یہاں سے نکل نہیں سکیں گے. اچھا, کچھ خطوں میں کام کیا ہے, کچھ ایسا کام کیا ہے ایک فکر کے مقابلے کے لیے. مثال کے طور پر اسلام سے مقابلے کے لیے کیا چھوڑ کر گئے, وہ لوگ ہمارے پاس آئے, اسلام کے مالک کے اوپر قبضہ کیا اور اب واپس جا رہے تھے. جب وہ واپس جا رہے تھے ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ مسلمان کبھی متحد ہو سکتے ہیں, اور اگر مسلمان متحد ہوتے ہیں تو اس ٹیکنالوجی کے سابقے کے ساتھ جو ان کے پاس ہے یہ ہمیں بدترین شکست دیں گے. میں چند منٹ لے کر آپ کی خدمت میں ان کا ایک خوف عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. یہ جتنی آپ یورپ اور امریکہ میں سائنسی ترقی دیکھ رہے ہیں زیادہ تر اس کی بنیاد آخری 400-500 سال کے اندر ہے. میں 500 سال بھی بہت پیچھے لے گیا ہوں, یہ 500 سال پہلے اندھیروں میں تھے, ان کے پاس ترقی نہیں تھی. بہت جو کچھ انہوں نے تیر مارا ہے وہ 400 سال کے اندر اندر کیا ہے. 400 سال کے سائنسی سابقے پر ان کی ترقی یہاں پہنچی ہے. ایک دفعہ اپنے آپ سے پوچھے گا آپ کا سائنسی سابقہ کتنا ہے؟ صرف ایران کا سابقہ کم از کم 2000 سال کا ہے. ان سب کو اچھی طرح پتا ہے اگر ان قوموں کو موقع مل گیا یورپ کا پھر کوئی نام بھی نہیں رہنا ہے. جس پہ ان کو بہت فخر ہے وہ یونان ہے. یونان سے پہلے یہ ساری قومیں جو کامیاب ترین قومیں تھیں, کون سی قومیں؟ مصر, ایران, انڈیا, چائنا, یہ سب یونان سے بہت پہلے کی کامیاب قومیں ہیں. یونان تھوڑے عرصے کے لیے آ جائے, تھوڑے عرصے میں اس کا ڈنکا بجائے, پھر معاملہ ختم ہو گیا ہے, پھر دوبارہ ایشینز حاوی تھے, یعنی انڈیا, چائنا, ایران اور مثال کے طور پر کسی حد تک ایجپٹ. یہ لوگ پھر دوبارہ واپس آئے 16ویں صدی میں. ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ پہیا پھر گھومے گا اور پھر اس طرف آئے گا. اب آپ تصور کریں, ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ جو دنیا کی قدیم ترین قومیں ہیں وہ یہ قومیں ہیں, ٹیکنالوجی ہمیشہ ان کے پاس رہی ہے, اس دفعہ ہمارا موقع ہے اور اس موقع کو ایسے ایکسپلوئٹ کرنا ہے کہ پھر دوبارہ گیند ان کے کورٹ میں نہ جائے, یعنی ایشینز کے پاس نہ جائے. صحیح ہے؟ ابھی کوشچن سوچیے گا, ان کے ذہن میں کیا خوف ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ سابقہ والے لوگ ہیں, ایشینز کے پاس جو کچھ ہے وہ 1000 سال کا ہے, ہمارے پاس کچھ عرصے کے لیے آئی ہے گیم. اب اگر یہ گیم ہمارے ہاتھ سے نکلے گی واپس یہیں پر آئے گی, اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ ان کا اصل ہدف یہاں پر یہ تھا. کیسے روک سکتے ہیں؟ ہر ایک کو مختلف چیزوں میں الجھاؤ. جو ہم لوگ ابھی تک رو رہے ہیں ان کی باتیں کہہ کے ڈیوائڈ اینڈ رول, ڈیوائڈ اینڈ رول سادہ ترین فارمولا ہے کہ بھائی کسی چیز میں الجھا دو, اگر الجھ جائیں گے تو کبھی کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے. مسلمانوں کو بھی جانتے ہیں, مسلمانوں کے سابقے کو بھی دیکھ چکے ہیں کہ اگر مسلمان ٹیکنالوجی کے اوپر گئے تھے، پوری دنیا کو ٹیکنالوجی سپلائی کر رہے تھے، اس لیول پہ آ گئے تھے، ان کو یہ بھی پتا ہے یہ کبھی بھی ریورس گیئر لگے گا اور یہ دوبارہ طاقت پہ آئیں گے، تو روکنے کے طریقے کار کیا ہیں؟ بہت سادہ طریقے ہیں. مثال کے طور پر اگر مسلمان فرقہ واریت میں الجھ جائے پھر کبھی ٹیکنالوجی پہ نہیں جا سکے گا. انہوں نے جگہ جگہ ایسی چیزیں لگائی ہیں کہ مسلمان فرقہ واریت سے باہر نہ نکل سکے. بس دو بنیادی فرقے، ان فرقوں کے اندر فرقے، اور نہ صرف فرقے ہوں بلکہ لڑیں. اچھا یہ ان کا اپنا سابقہ بھی ہے، جو یورپ سے آئے تھے ان کا اپنا سابقہ بھی ایسے ہی تھا کہ وہ دو بڑے فرقوں میں اور اس کے بعد ہزاروں چھوٹے فرقوں میں بٹے ہوئے تھے. ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ فرقوں کی جنگ کہاں تک جاتی ہے. 30 سال تک یورپ میں فرقوں کی جنگ رہی ہے، 1610 سے لے کر 1640 تک دو فرقوں کی جنگ 30 سال تک رہی ہے. یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ پاگل ہو، شیعہ سنی کے فسادات میں لڑتے ہو، یہ لوگ 30 سال تک پورے پورے ملک لڑتے رہے ہیں فرقہ واریت کی جنگ میں. ان کو اس کا تجربہ ہے، ان کو اچھی طرح پتا ہے کسی دین کو اگر روکنا ہو فرقہ واریت بہترین حرب ہے. تو یہ جانے سے پہلے وہ سارے کمپوننٹ چھوڑ کر گئے جو ہمیں فرقہ واریت میں پھنسائیں. مثال کے طور پر ہمیں وہابیت کا تحفہ دے کر گئے کہ وہ ایسا فرقہ دے کر جائیں گے جو تم کبھی باہر نکل ہی نہیں سکو گے. ہم دیکھ رہے ہیں 100 سال سے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ ہمارے درمیان کئی ایسی چیزیں چھوڑ کر گئے. بس ایک کام انہوں نے یہ کیا کہ ہمیں فرقہ واریت میں پھنسایا اور مختلف طریقوں سے مسلمانوں کو اس کے اندر اجھاتے چلے گئے. دوسرا کام یہ کیا کہ مسلمانوں کے درمیان کچھ ایسی چیزیں چھوڑ جائیں کہ مسلمان ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر سمجھیں، ڈی مورلائز ہوتے رہیں. مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ کچھ چیزیں ایسی رہیں جن سے ان کا مورل ڈاؤن رہے. تیسرا کام یہ کیا کہ مسلمان ہمیشہ سیاست کے میدان میں، اقتصاد کے میدان میں ہماری محتاجی میں پھنسے رہیں، کبھی ہمارے سامنے سر کھڑا کرنے کے قابل نہ رہیں. اب ان تینوں کا آسان ترین حل جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے انہوں نے اختیار کیا ہے، وہ یہودیوں کے ذریعے سے اختیار کیا. ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال ہے، یہ جو اسرائیل کا معاملہ ہے یہ عیسائیوں نے یہودیوں کو استعمال کیا ہے یا یہودیوں نے عیسائیوں کو استعمال کیا ہے؟ اس کے اوپر بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں، تقریریں کی جاتی ہیں کہ یہ جو اسرائیل کا ایشو ہے، آیا عیسائی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے یہودیوں کو استعمال کر لیا ہے، یا نہیں یہودی ہیں جنہوں نے عیسائیوں کو استعمال کیا ہے ہمیں شکست دینے کے لیے؟ میرا جواب معمولاً یہ ہے، یہ نہ عیسائی ہیں نہ یہ یہودی ہیں، یہ دنیا کے زر پرست ہیں جنہوں نے اس ایشو کو استعمال کیا ہے اپنی زر پرستی کے لیے، اپنی دولت کو سمیٹنے کے لیے. اب چند اثرات دیکھ لیتے ہیں جو اسرائیل کے بننے سے عالم اسلام کے اوپر ہوئے. 1948 کے قریب اسرائیل بنا ہے، اس کے جو اثرات عالم اسلام کے اوپر ہوئے تھے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. نمبر ایک، انہوں نے اسرائیل بنایا، ہمیشہ سے 60 سال سے زیادہ ہو گئے ہم مسلمانوں کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے ایک عنصر دے گئے. وہ ڈیمورلائز کرنے کا عنصر کیا ہے؟ آپ ماہ رمضان میں سورہ اسراء پڑھ رہے ہیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. آپ پہنچے مسجد اقصی کے اوپر اور اندر سے آپ کا ضمیر کہے گا تھوف مسلمانوں کے اوپر، 1 ارب سے زیادہ مسلمان قبلہ اول یہودیوں کے ہاتھ میں. ڈیمورلائز، انہوں نے ایسی جگہ پہ ہاتھ رکھا ہے نہ آپ چھوڑ سکتے ہیں نہ آپ لے سکتے ہیں، اور اسی خاطر صلیبی جنگیں ہوتی رہی ہیں. صلیبی جنگیں آپ کو پتا ہے 1100 صدی سے 1100 صدی عیسوی میں شروع ہوئی ہیں، کئی 100 سال تک چلتی رہی ہیں. کیوں چلتی رہی ہیں؟ اسی قبلہ اول کے اوپر، کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں قبلہ اول نہیں ہونا چاہیے. ان کو پتا ہے ڈیمورلائز کرنے کے لیے کافی ہے مسلمانوں سے قبلہ اول لے لیا جائے. تو انہوں نے حملہ کیا، ہمیں تہس نہس کیا، جانے سے پہلے ہمارے درمیان ایک عنصر چھوڑ گئے، وہی کہ قبلہ اول اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اچھا اب جب بھی ہوگا مسلمان کہیں پر بھی لوگوں کو دعوت دینے لگے دنیا بھر کے اندر، ایک ذلت ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ یہ کہ تم میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ تم اپنے قبلے کو ہی چھوڑا سکو. کیا دعوت دے رہے ہو پھر دوسروں کو؟ تو انہوں نے ڈی مورلائزنگ افیکٹ استعمال کیا ہے. آپ کے انبیاء کی وہاں پہ نشانیاں ہیں, آپ کے نبی کی نشانی وہاں پہ اوپر ہے, آپ کے دین کے اندر اس جگہ کا احترام ہے, اور کس کے ہاتھ میں ہے؟ جو آپ کے دشمنوں میں چھوٹا سا دشمن ہے لیکن بہت طاقتور ہے, اور آپ 1 عرب سے زیادہ ہو کر ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. یہ ایک عنصر. دوسرا عنصر اقتصادی عنصر ہے. آج جو دنیا میں اقتصادی نظام ہے وہ کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم میں جو ظلم ہے اس کی انتہا یہ ہے کہ ایک جنگ کر کے باہر نکلیں گے, ایک جنگ کر کے ان کو باہر نکلنا ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ کا وقت لے کر کیپٹلزم کے اس سائیکل کے اوپر گفتگو کر لیتے ہیں. کیپٹلزم کا ایک سائیکل ہے, اور یہ سائیکل ایسا ہے کہ اس میں ہر کچھ موقع پر ایک جنگ چاہیے, اور وہ جنگ اس اکانومی کو چلاتی ہے. آپ مثال کے طور پر دیکھیے, جا کر دیکھیے پہلی جنگ عظیم ہوئی کیوں ہے, دوسری جنگ عظیم ہوئی کیوں ہے. بہت سارے عناصر آپ کے سامنے. مثلا ایک عنصر ایسا ہے, جب اقتصاد کا پہیہ نہ چلے, لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ہے اور دوسری پارٹیز اس پیسے کو بٹورنا چاہتی ہیں, آسان کام یہ کہ جنگ کرتے ہیں. اچھا جنگ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پوری انسانیت کا پیسہ سمٹ کر جنگی مارکیٹ کے اندر جاتا ہے, اسلحے کی مارکیٹ میں جاتا ہے. اسلحے کی مارکیٹ ان کے ہاتھ میں ہے. اب پوری دنیا کا پیسہ سمٹے گا, اور پوری دنیا کا پیسہ سمٹ کے جائے گا, جنگی جہاز خریدنا ہے. جنگی جہاز کون بیچے گا؟ وہ عالمی استکبار کا نظام, وہ پہلے سے اس کی چیمپئن ہے. آپ کو جنگی جہاز چاہیے, ان کے ہاتھ میں ہے. آپ کو پانی کے جہاز چاہیے جنگ کے لیے, ان کے ہاتھ میں ہے. آپ کو بہترین دنیا کا اکوپمنٹ چاہیے, وہ سارا ان کے ہاتھ میں ہے. اب یہ جو انہوں نے سارا کاروبار تیار کیا ہے, اگر دنیا میں جنگیں نہ ہوئیں تو اس سارے بزنس کا کیا بنتا؟ یہ کن کو بیچنا ہے انہوں نے؟ ان کی حتمی ضرورت ہے, ان کے پہیے کے چلنے کے لیے ضروری ہے دنیا میں جنگیں ہوتی رہیں, اور خاص کر ان علاقوں میں جنگیں ہوتی رہیں جہاں پر پیسہ رکھا ہوا ہے. اب مشرقی وسطی اس معاملے کے لیے آئیڈیل جگہ ہے. 1907 میں مسجد سلیمان نام کر کے ایک شہر تھا جہاں پر ایران میں تیل نکلا تھا. دنیا میں پہلی دفعہ آئل ویل اس کیلیبر کا یہاں پہ نکلا تھا. 1907 یا 1909 بھی تعبیر کرتے ہیں. چھوٹا سا ایک شہر ہے, میں اتفاقاً دیکھنے بھی گیا ایک دفعہ کہ جہاں وہ مسجد سلیمان کا پہلا کنواں نکلا تھا 1909 میں یا 1907 میں, تو وہ ایک چھوٹا سا پمپ لگا ہوا ہے وہاں پر, انہوں نے ابھی تک رکھا ہوا ہے میوزیم کے طور پر کہ یہ وہ پمپ ہے جس کو استعمال کر کے وہاں سے تیل نکالا تھا. اچھا دنیا سے تیل نکالنا شروع کر دیا, اور تیل جب نکلا تو دنیا کو پتہ چلا کہ بھائی یہ جو مشرقی وسطی ہے یہ تو پورا کا پورا تیل کا کنواں ہے, یہاں تو پیسہ ہی پیسہ ہے. اچھا اب مشکل یہ ہے کہ یہاں رک نہیں پائیں گے, لمبی مدت یہاں نہیں رک سکتے, اس کے اپنے نقصانات ہیں. ان نقصانات سے بچنے کے لیے باہر تو جانا پڑے گا. وہ چاہتے ہیں باہر تو جائیں لیکن دولت ہمارے ہاتھ میں رہے, دولت کسی اور کے ہاتھ میں کیسی چلی جائے؟ اچھا اب اس کا حل کیا نکالا؟ حل یہ نکالا کہ بھائی پہلا مسئلہ تو ہے کہ یہاں پہ عوام کی حکومت نہیں بننی چاہیے, ڈکٹیٹرز کی حکومت بننی چاہیے. کیوں؟ اگر عوام کی حکومت بنے گی وہ تیل کی دولت ہمیں کیوں دیں گے, وہ اپنے کام میں لائیں گے. چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں عوامی حکومت اور ڈکٹیٹرشپ کے ڈفرینس کا تیل کے معاملے میں. یہ بات کہتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن حقیقت ہے جو ہمیں قبول کرنی پڑتی ہے. دنیا کا بے تحاشا تیل مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے. اچھا اس وقت عالم یہ ہے یہ تیل نکال رہے ہیں, اور جس بے دردی سے تیل نکال رہے ہیں باخدا اگر ہمیں اور آپ کو پتہ چلے تو ہم اسی پر ان کے اوپر نفرین کریں کہ یہ کر کیا رہے ہیں اس کے ساتھ. بالکل ایسے ہی جیسے فرض کیجئے یہاں پہ یہ پھول رکھے ہیں, میں ایک پھول نکالوں اور 4 مسل دوں تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ کیا انصاف کر رہے ہیں, ایک پھول نکالتے ہو 4 مسل دیتے ہو, یہ تو اچھا طریقہ کار نہیں ہے. یہ جو تیل کے کنویں ہوتے ہیں ان میں اندر ایک پریشر ہوتا ہے, جب آپ تیل نکال رہے ہوتے ہیں تو یہ جو اندر کا پریشر ہے یہ کم ہو جاتا ہے. جب پریشر کم ہوتا ہے تو وہ جو تیل باہر نکلنا ہوتا ہے, جتنا تیل باہر نکلتا رہے گا نیچے والا تیل ہم آسانی کے لیے کہہ رہے ہیں وہ خشک ہوتا رہے گا, اب کسی کام کا نہیں رہے گا. اس کا صرف ایک راستہ ہوتا ہے, آپ جتنا تیل نکال رہے ہیں اس کے پریشر کو مینٹین کرتے رہیے. پریشر مینٹین کرنے کے لیے آپ اس کو اصطلاحاً کہتے ہیں کہ آپ انجیکٹ کیجئے, انجیکٹ کریں. کیا چیز انجیکٹ کریں؟ بھائی جو تیل نکلتا ہے اس کے ساتھ گیس نکلتی ہے, یا تو آپ گیس کو استعمال کریں ورنہ اسی گیس کو دوبارہ نیچے بھیجیں تاکہ یہ جو تیل کا نیچے کا پریشر ہے یہ پریشر صحیح رہے. صحیح ہے. اگر آپ نے تیل نکالا, گیس نکلنی نکلنی ہے, اس گیس کو آپ نے استعمال نہیں کیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو جلا دیتے ہیں. آپ یقین فرمائیے 200 سے زیادہ تیل کے کنوؤں کے ساتھ میں نے خود جلتے ہوئے گیس دیکھی ہے, اور ایکسپرٹ کہہ رہا تھا کہ آغا اس کے ایک ایک گیس کے فلیم میں اتنی گیس جل رہی ہے کہ ایک اوسط شہر پورے ایک مہینے میں استعمال کرے گا. یہ ایک گھنٹے میں جل رہی ہے. ایک اوسط شہر جو گیس ایک مہینے میں استعمال کرے وہ ایک کنویں کے فلیم میں ایک گھنٹے میں جل رہی ہے, اور ایسے 200 سے زیادہ فلیم میں نے خود جلتے دیکھے ہیں. پوری دنیا میں مسلمان کتنی گیس جلا رہے ہیں وہ اللہ جانتا ہے, بے دردی کے ساتھ, کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا, جتنی گیس جل رہی ہے یہ اتنا ہی نیچے کے آئل ویل کا پریشر ختم ہو رہا ہے. آئل ویل کے پریشر ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جتنا آپ تیل نکال رہے ہیں اس سے زیادہ نیچے خشک کر رہے ہیں, یہ بھی ہو رہا ہے. بس گیس برباد کر دی, جلا دی, اور کب سے جلا رہے ہیں؟ 70 سال سے. اب آپ سوچیں ہم نے اللہ کی دیوی اس دولت کو کتنا جلا لیا ہے. صحیح ہے. اچھا, جتنا آپ نے تیل نکالا ہے اس کے نیچے اتنا ہی خشک کر دیا ہے, یہ دولت بھی ضائع کر دی. اس کے اوپر مذاق یہ ہے کہ یہ بعض اوقات تیل کے اوپر ایک پمپ بھی لگا دیتے ہیں تاکہ اس کو اور کھینچ کے نکالے. تو اس کو کھینچ کے نکالنے کا مطلب یہ کہ اب جو آپ نے جتنا نکالا ہے اس کا دگنا آپ نے خشک کیا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر 100 نکلنا تھا تو ہم 20 نکالتے ہیں اور باقی وہ کنواں بند کر دیتے ہیں چونکہ 80 ہم نے خشک کر دیا ہے, اس طرح برباد کیا ہے. اچھا, وہ جو 20 نکالا ہے اس سے پیسہ بنا ہے, اس کے پیسے سے کیا کیا ہے؟ عیاشیاں کی ہیں, ایسے پروجیکٹس میں لگایا ہے جن کا کوئی ریٹرن نہیں ہے. جیسے وہ سعودی عرب کے اندر وہ احمق ابھی پھر ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں جو برج خلیفہ سے بھی اونچی ہوگی, اور وہ جو خلیفہ نے اپنے نام پہ بنائی ہے اس کا کیا حشر ہے؟ اس میں صرف 25% عمارت میں بندے ہیں, باقی سب میں کبوتر خالی ہیں, کچھ نہیں ہے اندر, اور وہ اس سے بھی اوپر بنا رہا ہے. پیسے کے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے, اور پیسے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہودیوں کے بینکوں میں رکھا ہے. کئی 100 بلین ڈالر یہودیوں کے بینکس میں رکھا ہوا ہے. اور کیا کیا ہے؟ عیاشیاں کی ہیں, بینکس میں رکھا ہے, اسلحہ خریدا ہے. تینوں صورتوں میں ان کو فائدہ پہنچایا ہے, تینوں صورتوں میں. یہ ایک طرف ہوا, یہ ہم مسلمانوں نے کر ڈالا. یہاں پر بس ہم نے تیل نکالا, گیس جلا دی, برباد کر دیا سب کچھ, کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. جو پیسہ ملا اس سے عیاشیاں کی ہیں, ایسے پروجیکٹس میں لگائے جن کا کوئی ریٹرن نہیں ہے, اور جو پیسہ رہ گیا وہ امریکہ یہودیوں کے بینکوں میں رکھا ہے, اور یا پھر کیا کیا ہے, یا پھر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سے جنگی اسلحہ خریدا ہے, اور اس اسلحے سے بھی ہم کو کچھ نہیں ملا ہے. جب سعودی عرب کو عراق نے تھریٹ کیا تو امریکی آرمی کو بلا لیا. بھائی بے حیا, اگر تم نے اسلحہ خریدا ہی تھا تو کم سے کم اس اسلحے کو استعمال کر لیتے, وہ بھی نہیں ہوا ہے. کتنا ہی اسلحہ اربوں ڈالر کا ایسا ہوتا ہے جو ہماری اصطلاح میں پیٹیوں میں بند آتا ہے, پیٹیوں میں بند ایکسپائر ہوتا ہے, کوئی استعمال نہیں ہے. اچھا, اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اسلحہ بنانے کے کارخانے چل رہے ہیں, یہ انہوں نے کیا ہے. اب آئیے ذرا ناروے, انہوں نے تیل نکالا, تیل نکالنے کے بعد اپنے ملک کی بجلی بھی تیل سے نہیں بنائی. عجیب ہے, ہم نے آپ پورے مشرقی وسطی چلے جائیے, سب کی بجلی تیل سے بن رہی ہے. تیل سے بن رہی کیا مطلب؟ آپ تیل پھکا رہے ہیں, بجلی بنا رہے ہیں. یہ دنیا کی مہنگی ترین بجلیوں میں سے ایک بجلی ہے جو اس وقت عرب ممالک میں بنتی ہے. اس کے بعد وہ بجلی کس طرح برباد ہوتی ہے, کس طرح ایئر کنڈیشنرز چلتے ہیں, چلرز چل رہے ہیں, وہ سب علیحدہ چھوڑ دیجئے. تیل سے بجلی بناتے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ناروے میں کیا کیا, ان کے پاس بے تحاشا تیل ہے, انہوں نے تیل نکالا, بجلی کوئی تیل سے نہیں بنائی, بجلی پانی سے بنائی. اس تیل کے پیسے سے انہوں نے ڈیم لگائے, اس ڈیم سے بجلی بنائی. اب تیل کے پیسے وہ کس میں منتقل کیا انہوں نے؟ ڈیم میں, اور ڈیم سے بجلی بنی. اب جو بجلی بنی یہ دنیا کی سستی ترین بجلی ہوتی ہے جس کو ہم ہائیڈرو الیکٹریسٹی کہتے ہیں. اس الیکٹریسٹی میں خوبی ہے, اس میں کوئی پولوشن نہیں ہے, اس میں کوئی گندگی نہیں ہے. اور جو تیل سے بجلی بنتی ہے دنیا کی گندی ترین بجلیوں میں سے ایک بجلی ہوتی ہے، صحیح؟ اچھا، ایک اور کارنامہ انہوں نے یہ کیا، جو پیسہ ملا تیل سے اس سے ڈیم لگائے، ڈیم سے بجلی بنائی، اس بجلی کو استعمال کیا انڈسٹریز میں مختلف جگہوں پہ. ایک اور کام یہ کیا، قانون پاس ہوا کہ جو تیل سے تیل کو بیچ کر پیسہ ملے گا، گورنمنٹ کو اس پیسے کو استعمال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اچھا، تو پھر آپ پیسے کا کیا کریں گے؟ کہا وہ پیسہ ہم اپنے ملک میں انویسٹ کریں گے، صرف اس پیسے کا ریٹرن گورنمنٹ استعمال کر سکتی ہے. اچھا، یہ جو آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ ان کی لاجک یہ تھی، انہوں نے کہا یہ جو ہمارے پاس تیل ہے یہ ہماری اگلی نسلوں کا سرمایہ ہے جو ہم استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتے. ہمیں اس پیسے کو جمع کرنا چاہیے، ہم صرف اس پیسے کے ریٹرن کو استعمال کریں گے، اصلی پیسہ اگلی نسلوں کا حق ہے، وہ وہاں پہ رکھا رہے گا. یہ انہوں نے کیا تھا. اور ہم نے کیا کیا، ہم نے کہا ہمارے پاس تو تیل ہے، اب تو ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. اتنا کام ہو سکتا تھا شمسی توانائی کے اوپر، اتنا کام ہو سکتا تھا سورج کی اس گرمی کو استعمال کر کے، سب کچھ ہو سکتا تھا، ان میں سے کچھ نہیں کیا. یورپ مرتا ہے اس بات کے اوپر کہ وہاں سورج نکلے، مرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ سورج نکلے. سویڈن میں ایک ٹیکنالوجی کو استعمال کیا انہوں نے، اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے انہوں نے بجلی بنائی. اس ٹیکنالوجی کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ 210 دن ایک سال میں سورج نکلے، صحیح ہے؟ اور سویڈن میں 210 دن سورج نکلنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. اب ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے جس سے سستی مفتے کی بجلی بن سکتی ہے، لیکن ان کے پاس مصیبت کیا ہے، ان کے پاس سورج نہیں ہے. اور ہمارے پاس 300 دن سورج ہے لیکن عقل نہیں ہے. ہمارے ساتھ یہ مشکل ہے. اور ہمارے جو عرب حکمران تھے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارے پاس سورج ہے تو ہم کیا کریں، اللہ کا سورج چمک رہا ہے، ہم تو تیل سے ہی بجلی بنائیں گے. اور اس کو بیچ بات کے جو حشر کیا ہے، اچھا ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے ساتھ ہمیں یہی کرنا ہے. اچھا یہ مت سوچئے گا کہ جب میں نے آپ سے کہا ہمارے پاس عقل نہیں ہے تو اس کا مطلب عوام کے پاس عقل نہیں ہے. نہیں، عوام کے پاس عقل ہے، حکام وہ احمق انہوں نے جان بوجھ کر بٹھائے ہیں جن کے پاس عقل نہ ہو، یہ کام انہوں نے کیا ہے. بس انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے عرب حکومتوں میں عوامی حکومتیں بننے کا ہمیشہ دروازہ بند رکھا ہے. کیوں انہوں نے ڈکٹیٹرز کی حمایت کی ہے؟ ان کو پتا ہے کہ ڈکٹیٹرز نہیں ہوئے تو جو ہم ظلم ان کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کیوں سہیں گے، یہ کھڑے ہو جائیں گے کبھی نہ کبھی. اس ظلم کو کرتے رہنے کے لیے انہوں نے یہاں پر ڈکٹیٹرز کو رکھا ہے. ڈکٹیٹرز کا بہت اچھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دشمن کی سازشوں کو ہمیشہ سمجھ بھی لیں تو قبول کر لیتے ہیں، ورنہ دشمن ان سے کہتا ہے تم ہماری سازش نہیں مانو گے ہم تمہیں یہاں سے اٹھا کے پھینک دیں گے. جب اٹھا کے پھینکنے کی بات آتی ہے تو وہ سب کچھ سرنڈر کر دیتے ہیں. لہذا 30 سال حسنی مبارک رہا، کبھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوئے. ابھی چند مہینے ہوئے گیا ہے اور ابھی پوری طرح گیا بھی نہیں ہے، فوج ابھی اسی کی بنائی بھی باقی ہے، لیکن اسرائیل کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے. یہ ہوتا ہے ہمیشہ، ان کو بھی پتا ہے. تو انہوں نے جانے سے پہلے کیا کیا، انہوں نے کہا بھائی ہم تو ایک ایسی چیز چھوڑ کر جائیں کہ نہ اقتصاد ان کے ہاتھ میں رہے نہ طاقت ان کے ہاتھ میں رہے، تو وہ اسرائیل بنا کے چلے گئے. اب اسرائیل کے ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ اسرائیل کے ہونے سے فائدہ یہ ہے کہ جب بھی اسرائیل نے ذرا سی چھینک مارنی ہے ان سب نے اسلحہ خریدنا ہے. اور یہ اپنے آپ سے ایک سوال نہیں کریں گے کہ وہ امریکہ جو ہمیں اسلحہ بیچ رہا ہے وہی اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ہے، کیا وہ ہمیں یہ اسلحہ استعمال کرنے دے گا؟ ان سب کو پتا ہے کہ یہ کبھی بھی وہ اسلحہ استعمال نہیں کر پائیں گے، لیکن اسلحہ خریدتے رہیں گے. اسرائیل کے وجود کا جو دوسرا بڑا فائدہ عالمی استکبار کو ہے وہ یہ فائدہ ہے، ڈی اسٹیبلائز کرنا کسی ریجن کو. ایک ریجن ہے جہاں دولت بے تحاشا ہے، اس ریجن میں اسلحہ خریدنے کی طاقت ہے، اس ریجن میں ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر رکھ دیا گیا ہے تاکہ یہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے. یہ جتنا کچھ کرتا رہے گا یہ لوگ اسلحہ خریدتے رہیں گے، اسلحہ خریدتے رہیں گے، جو ہمارا پیسہ ہمارے پاس بنے گا، جو ان کے پاس تیل سے بنے گا، وہ دوبارہ ہمارے پاس آتا رہے گا. اور یہ سیکوینس 60 سال سے ایسے ہی چلا جا رہا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. اور ایک عامل جو میں نے آپ کی خدمت میں اور عرض کیا، وہ دین کو کنٹرول کرنا ہے. اسرائیل کے ذریعے سے انہوں نے اس پورے علاقے کی نفسیات کو کنٹرول کیا ہوا ہے. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ڈیمورلائز کیا ہے، جنگ کے ذریعے سے اپنی اسلحے کی ٹیکنالوجیز کو بڑھایا ہے، مسلمانوں کو اس میں غلام بنایا ہے، اور مسلمانوں کے اندر دین کو کیپچر کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کس طریقے سے؟ اب اسرائیلی دست بردار ہو گئے. پہلے اسرائیل کہتے تھے عظیم تر اسرائیل. جب وہ کہتے تھے عظیم تر اسرائیل، اس میں وہ سب شامل تھا جس کو ہم دینی علاقے تعبیر کرتے ہیں، جو ہمارے لیے مقدس ہوں، یعنی مثلا اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے، یا دوسرے کسی فرقے کے لیے مقدس ہوں، یا مشترکہ طور پر مقدس ہوں. مثلا ظاہر ہے جو بھی مسلمان ہوں اس کے لیے مکہ اور مدینہ مقدس ہے، اور ہم اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے وہ جو عراق کے اندر موجود چیزیں ہیں وہ سب مقدس ہیں. قبل اول تو پہلے ان کے ہاتھ میں. جب وہ اس لیے عظیم تر اسرائیل کہتے تھے تو ان سب علاقوں کو شامل کرتے تھے. تو وہ اس کے ذریعے ایک ہدف یہ بھی رکھتے تھے کہ آج ہم قبلہ اول کے اوپر کنٹرول کریں گے، کل آہستہ 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 مسلمانوں کو دباتے ہوئے اس جگہ تک لے جائیں گے کہ ان کے قبلہ جاری کے اوپر بھی کنٹرول کریں گے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اگر یہ منصوبے ایسے ہی چلتے تو نعوذ باللہ تعالی عملاً مکہ اور مدینہ ان کے ہاتھ میں ہوتا، عملاً مکہ اور مدینہ ان کے ہاتھ میں ہوتا. البتہ پپٹ کے ذریعے تو کنٹرول کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وہاں پہ آل سعود کو بٹھایا، اور آل سعود ہمیشہ امریکہ کا تابع تھا، اور امریکہ ہمیشہ اسرائیل کا حامی تھا. تو غیر مستقیم طریقے سے وہ قبلے کے اوپر کنٹرول کر چکے تھے، قبلے اول پہ بھی اور قبلے جاری پر بھی. لیکن اگلا مرحلہ یہ ہوتا اگر ان کی سازشیں چل جاتی ہیں کہ یہ اگلے کسی مرحلے میں عظیم تر اسرائیل بناتے، اور اس عظیم تر اسرائیل میں مکہ اور مدینہ بھی ہاتھ سے جانا تھا، نعوذ باللہ. لیکن مجھے لگتا ہے کہ 1980 کی دہائی میں ساری پلاننگز خراب ہوئی. ابھی جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس کو دوبارہ آپ کی خدمت میں دہرا دیتا ہوں. ہمیں یوں احساس ہوتا ہے جیسے انہوں نے کچھ منصوبہ بندی کی ہے گزشتہ صدی میں، اس منصوبہ بندی پہ عمل کیا ہے، سب کچھ ان کے منصوبے کے تحت صحیح چلا ہے، جس زمانے میں جو کام چاہتے تھے یہ کرتے ہوئے گئے. یہاں تک کہ 1948 میں انہوں نے اسرائیل بنا لیا، یہاں پہ یہودیوں کو قائم کر لیا، مسلمانوں کو دبا لیا، عرب اسرائیل جنگیں ہوئیں، سب میں وہی کچھ ہوا جو یہ چاہتے تھے. ہر طرح سے عرب ذلیل ہوتے رہے، مسلمان ذلیل ہوتے رہے، نعوذ باللہ خوار ہوتے رہے ان کے ہاتھوں، سب کچھ صحیح چلا. مصر سے صحرا سینا لے لیا، بعد میں اس کے ساتھ معاہدے بھی ہو گئے، کیمپ ڈیوڈ بھی ہو گیا، اس پہ بھی مسلمان خاموش رہے. مجھے یوں لگتا ہے جیسے 1980 کی دہائی میں یہ سارا گیم چینج ہوا ہے، ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل گیا. مجھے یوں لگا ہے جیسے 1980 کے بعد سے جو کچھ ہوا ہے وہ ان کی پلاننگ کے ٹوٹنے کے نتیجے میں کوئی ایسا ریئیکشن ہے جو ان کے ہاتھ میں نہیں تھا. اب ایک صرف ایک مثال دیکھیے گا. پہلے یوں لگ رہا تھا کہ اسرائیل آگے بڑھے گا، اسرائیل آگے بڑھے گا، اپنی موجودہ باؤنڈریز سے نکلتے ہوئے مصر پہ جائے گا، شام پہ جائے گا، اردن پہ جائے گا. 1967 کی جنگ میں یہی ہوا ہے. 1967 کی وار میں اسرائیل کی باؤنڈریز نے ایکسپینڈ کیا ہے، اور چار محاذوں پر وہ آگے بڑھے ہیں. فلسطین کی غزہ پہ قبضہ کیا، شام کی صحرائے سینا پہ قبضہ کیا، اردن کے دریائے اردن کے مغربی کنارے کے اوپر قبضہ کیا، اور اسی طریقے سے اور مسلمان علاقوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہے. ان محاذوں کے اوپر یہ لوگ آگے بڑھے ہیں. یوں لگا ہے جیسے یہاں تک سب صحیح تھا، پھر بعد میں مصر کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، وہ بھی ان کی مرضی کے مطابق ہوا. 1980 گزری ہے، 1991 میں خود امریکہ عراق میں آیا ہے، خود امریکہ عراق میں آیا ہے. یہ کس وقت کی بات ہے؟ جب عراق نے کویت پہ حملہ کیا ہے، اور کویت کو چھڑانے کے بہانے امریکہ اس جگہ کے اوپر آیا ہے. مجھے لگا ہے جیسے یہ ایب نارمل بیہیویئر ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ کام اس طرح سے نہیں ہونا تھا ان کے منصوبے کے اندر. ان کے منصوبے کے اندر اس کام کو جو امریکہ نے آ کر کیا ہے یہ اسرائیل کو کرنا تھا. میرا اپنا یہ خیال ہے، یہاں پہ اسرائیل کو آگے بڑھنا تھا، یہاں اسرائیل بیٹھا تھا ان کاموں کو کرنے کے لیے کہ جو تمام ایسے کام ہوں گے وہ اسرائیل آہستہ آہستہ کرے گا، اور وہ بالکل اکارڈنگ ٹو دی پلان 1970-75 تک اپنے کام کو کرتے رہے، وہ آگے بڑھتے رہے. اس کے بعد ان کی پروگرس رکی ہے، اور ان لوگوں نے اس بات کو احساس کیا ہے کہ اب اسرائیل مزید آگے بڑھنے کے قابل نہیں ہے، لہذا خود امریکہ کودا، اور 1991 میں کویت کو سپورٹ کرنے کے بہانے امریکہ 35 ملکوں کو لے کر عراق میں آیا. مجھے یوں لگا ہے کہ جیسے جمہوری اسلامی ایران کے بننے نے ان کی پلاننگ کو سبسٹینشلی خراب کیا ہے. اگر جمہوری اسلامی ایران نہ بنتا اور ایران کی وہ طاقت یہاں پہ نہ آتی جو اسرائیلیوں کا مقابلہ کرے اور اپنا بنیادی ترین نعرہ یہ بنائے کہ ہم نے اسرائیلیوں کا مقابلہ کرنا ہے، اسرائیل کو ختم کرنا ہے، ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ یہ ایک ایک کر کے سارے عرب ملکوں کو شکست دیتے ہوئے عراق تک پہنچتے، اور عراق کے بعد جو اگلا معرکہ رہ گیا تھا وہ خود سعودی عرب یعنی حجاز کی سرزمین تھی۔ اب دیکھیں پروگرام چینج کیسے ہوا، اسرائیلی یہ کام نہیں کر سکے، امریکیوں نے ایگزیکٹلی یہی کیا جو عظیم تر اسرائیل کے اندر لکھا ہوا تھا، اور وہ اس طریقے سے کہ امریکی آئے 1991 کے اندر، انہوں نے عراق کے اندر فوج اتارے اور اسی کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں بھی فوج اتار دیے، سعودی عرب میں بھی فوج اتار دیے۔ یہ وہ جگہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ 1980 سے پہلے اسرائیلیوں کو کرنا تھا، یہ ناکام ہوئے تو امریکی یہاں پر اترے ہیں۔ امریکہ عراق میں بھی اترا، امریکہ سعودی عرب کے اندر بھی اترا، اب پھر ان کے سامنے صرف ایک مقابلہ ہے، کسی طرح ایران شکست کھا جائے۔ اگر ایران شکست کھا جاتا وہی عظیم تر اسرائیل پھر بن جاتا، اسرائیلیوں کے ذریعے سے نہیں بنتا، امریکہ کے ذریعے بن جاتا، پھر وہی ہو جاتا۔ ان کا منصوبہ میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں، عظیم تر اسرائیل کے نقشے موجود ہیں، آپ نیٹ کے اوپر سرچ کریں دی گریٹ اسرائیل تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر۔ تو ان کو یہاں تک آنا تھا، 1980 میں پلاننگ خراب ہوئی ہے، اسی 1980 میں حزب اللہ بنی ہے، اسی کے اندر حماس تشکیل پائی ہے، اور اس کے بعد سے ان کی شکست کا دور شروع ہوا ہے۔ تو مجھے یوں احساس ہوتا ہے جیسے ان کی 150 سالہ پلاننگ میں جو ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے یہ 1980 کی دہائی ہے۔ اس میں اچھا یہ کیوں ہوا ایسا، کل اس کے اوپر جب ہم دینی اعتبار سے بات کریں گے تو اس میں اشارہ کروں گا، لیکن مجھے یوں لگتا ہے جیسے جب بھی دین کو کوئی نصرت ملنی ہوتی ہے کوئی خون بہنا ہوتا ہے، پاکیزہ خون، جب کوئی پاکیزہ خون بہتا ہے اللہ کے نام پہ قربانی دیتا ہے دین کو نصرت ملتی ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے ایران عراق کی جنگ میں جو پاکیزہ خون اس طرف سے بہا ہے اس کے نتیجے میں دین کو نصرت ملی ہے، اور ان یہودیوں کے یہ منصوبے ناکام ہوئے۔ 1991 میں امریکہ آیا صرف ایک ہدف، ایک ایجنڈا لے کر، صدام کو نہیں ہٹانا ہے، ایران کو ختم کرنا ہے، نہیں ہو سکا۔ پھر صدام کو موقع دیا 10 سال، جتنا شیعوں کا قتل عام کرنا ہے کرو تاکہ بعد میں جب صدام کو ہٹائیں تو شیعہ حکومت نہ بن سکے۔ اس نے 10 سال جتنا قتل عام کرنا تھا کر لیا۔ پھر دوبارہ 2001 میں امریکہ آیا، 2003 میں صدام کو ہٹایا، لیکن ان کے منصوبوں نے گویا اب صرف ناکام ہونا ہے۔ پہلے تو منصوبے کی ناکامی یہ کہ اسرائیل آگے نہیں بڑھ سکا، امریکہ کو آنا پڑا۔ دوسرے منصوبے کی ناکامی یہ ہوئی کہ 1991 میں آئے اور ایران کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ تیسری ناکامی یہ ہوئی کہ صدام کو ٹائم دیا کہ شیعہ حکومت نہ بنے، 2003 میں صدام گیا اور پھر دوبارہ شیعہ حکومت بن گئی، آج تک بنی ہوئی ہے، چل رہی ہے، یہ پھر ناکامی ہوئی ہے ان کو۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک امریکہ عراق اور افغانستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے کسی موقع کی تاک میں کہ کمزوری نظر آئے اس حکومت کو ختم کریں، نہیں کر سکے، نہیں کر سکیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، ان کے منصوبے ناکام ہو رہے ہیں، ان کے منصوبے ناکام ہو رہے ہیں۔ اچھا اس دوران میں جو الٹا کام ہو گیا وہ یہ کہ ان لوگوں کی اس مہازارائی کے نتیجے میں، یہ کہ امریکی 1991 میں بھی فوج لے کر آئے، اس زمانے میں سارا خرچہ سعودیوں کے اوپر ڈال دیا۔ 1991 میں جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے سارے اپنی فوجی کارروائی کا خرچہ سعودیوں کے اوپر ڈالا۔ سعودیوں کا یہ عالم تھا کہ جنگ سے پہلے 250 ارب ڈالر ایکسٹرا پڑا تھا خزانے میں، جب جنگ شروع ہوئی ہے تو 2 سال تک بجٹ نہیں بنا سکے تھے سعودی، جن کے پاس 250 ارب ڈالر خزانے میں ایکسٹرا پڑا تھا، جنگ کے اگلے 2 سال تک بجٹ بنانے کے قابل نہیں تھے۔ اس بری طریقے سے سعودی عرب کو کنگلا کیا انہوں نے، بس وہ جو تیل کا پیسہ تھا ہر طریقے سے لوٹ کے لے گئے۔ وہ کویت کو آدھے کو خریدا ہے، آدھے کویت کا آدھا تیل امریکہ نے خریدا ہے اس بارگین کے اندر، جس کے بعد امریکہ کویت کو آزاد کرائے گا۔ بس 1991 آن ورلڈ انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھا ہے اس علاقے کو لوٹ کھسوٹ کر کے، سعودی عرب، کویت، اس علاقے کو لوٹنے کے بعد۔ اب میں کیا عرض کروں، 1990 میں پریڈکٹڈ یہ تھا کہ ان کے اوپر ایک ریسیشن آئے گا، بکس لکھی ہوئی ہیں، डॉक्यूमेंटेड हुए में सब कुछ 1990 में डॉक्यूमेंटेड था कि इनके ऊपर एक रिसेशन आएगा। इन्होंने 1990-91 में इराक़ पे हमला करके सऊदी अरब, इराक़ और कुवैत की दौलत को चोरी करके उस रिसेशन का मुकाबला किया, सब यहाँ से चुरा के ले गए। उस रिसेशन को इन्होंने डिले कर लिया, डिले किया, इतना किया सिर्फ इस उम्मीद पर कि ईरान कभी हारेगा। ईरान हारेगा, ईरान हार गया तो फिर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, पूरी दुनिया पे हमारा कंट्रोल है, फिर कोई रास्ते में रुकावट नहीं है, नहीं हारे। 2001 में इन्होंने 9/11 का हादसा किया, उसकी बुनियाद पे अफगानिस्तान में कूदे, उसकी बुनियाद पे इराक के अंदर दोबारा आए, इराक को शिकस्त दी कि जो बची खुची दौलत है वो लेकर जाएं। क्यों? क्योंकि इनकी इक्तसाद बहाल नहीं हो सकी थी, इनकी इक्तसाद बहाल नहीं हो सकी। 2003 में सद्दाम को गिराया, पूरी तरीके से इराक को लूट लिया कि शायद इकोनॉमी लिफ्ट करेगी, नहीं लिफ्ट किया। अब ये तय था कि इन्होंने हर सूरत में ईरान पे हमला करना है, अगर ईरान पे हमला नहीं हुआ तो ईरान की दुश्मनी चलती रहेगी, दुनिया में अमेरिका जलील होता रहेगा, इनके खर्चे बढ़ते रहेंगे, इनकी इकोनॉमी कभी लिफ्ट नहीं करेगी, कामयाब नहीं हो सके। मेरा अपना ये ख्याल है, इन लोगों के नज़दीक क्लियर था कि अगर हमने 2010 तक ईरान को शिकस्त नहीं दी, हमारी मौत कत्ती है। अब उसके बाद जब ये भी नहीं हुआ, अब इनके सामने जो वाहिद काम रह गया था वो ये कि जितने पपेट गवर्नमेंट्स बनाई हैं इन सबको गिराना शुरू करें, इन सबको गिराकर जितना लूट खसूट का बाकी इम्कान है उस सबको भी कर दिया जाए। पूरी दुनिया जानती है इनको लीबिया में सिवाय तेल की और कोई गरज नहीं है, अमेरिकन को भी अच्छी तरह पता है। अब तकल्लुफन भी नहीं कहते कि हम आज़ाद कराने जा रहे हैं, जैसे पहले इराक के लिए कहते थे कि हम आज़ाद कराने जा रहे हैं, अब ये तकल्लुफन भी नहीं कहते, स्ट्रेट फॉरवर्ड तेल चाहिए, खत्म हो गया मामला। ये अपनी आखिरी हरबों को और इस्तेमाल कर रहे हैं, मुसीबत ये कि इकॉनमी लिफ्ट नहीं कर रही, न सिर्फ इकॉनमी लिफ्ट नहीं कर रही, अब यूं लग रहा है जैसे निज़ाम कुदरत कतन इनके खिलाफ जा रहा है। वो किस तरीके से, 5-6 साल हो गए ये लोग तूफानों से बाहर नहीं निकल सके, मुसलसल तूफान आ रहे हैं, मुसलसल मुसीबतें आ रही हैं, ये इससे बाहर नहीं आ पाए अभी तक। कल जो अमेरिका के ईस्ट कोस्ट पे जलजला आया है, वैसे तो ज़्यादा तबाही नहीं हुई होगी, लेकिन सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की हद में 1897 के बाद से अब तक का स्ट्रॉन्गेस्ट है, 1897 के बाद से अब तक 110 साल में इतना मजबूत जलजला अभी तक नहीं आया था जो यहाँ पे आया है। और जो कुछ हमारे सामने दूसरी जगहों पर हुआ है वो अल्लाह जानता, नहीं मालूम क्या कुछ हुआ है। मुझे यूँ लग रहा है जैसे इनके मंसूबों के अख्ताम के दिन आ चुके हैं, अब कोई उम्मीद नहीं है इनकी बका की। लिहाजा अब 30 साल के बाद जब रोज़े खुद को मनाते हुए हो गए हैं, मुतमइन होकर कह सकते हैं इसराइल का कोई फ्यूचर नहीं है। और अगर ये अहमदी निजात जैसे लोगों ने चंद साल पहले इतना बड़ा दावा किया कि इसराइल ख़त्म कर देंगे, इन जैसों को अपनी कैलकुलेशन के अंदर अच्छी तरह पता है कि इसराइल के बचने का कोई चांस नहीं है। अब मुतमइन रहिए, आप दुनिया की किसी भी स्टाइल की कैलकुलेशन इस्तेमाल कर लें, चाहे वो इक्तसादियात के ऊपर बेस करें, चाहे वो पॉलिटिक्स के ऊपर बेस करें, चाहे वो सोशल साइंसेस कल्चर के ऊपर बेस करें, इस मुल्क के बका का आप कोई इम्कान नहीं है। अब इनको ये सोचना होगा इनका फ्यूचर क्या है, इनका मुस्तकबिल क्या है। इनके साथ हुआ ये है कि ये लोग दूसरों के बहकाए में आकर, दूसरों के धोखे में आकर अपनी ज़िंदगियां ख़त्म करके यूरोप और अमेरिका से इसराइल आ चुके हैं, जो वहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं मकबूजा इलाकों के अंदर। इनकी जो ज़िंदगियां यूरोप में थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, इनकी जो ज़िंदगियां अमेरिका में थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, ये वहाँ से उठ के यहाँ आ गए हैं इस उम्मीद पर आए थे कि ये हमारे लिए जन्नत है। अब इसका इनके लिए दोज़ख़ बनना बिल्कुल वाज़ेह है। अब अगला क्वेश्चन ये, अब ये वापस कहाँ जाएंगे, अब इन्होंने जाना कहाँ है। अगर अमेरिका जाते हैं तो वो पहले ही डूब रहा है, यूरोप आते हैं बहुत संगो यूरोप कबूल भी नहीं कर पाएगा, इस जगह को छोड़ने के बजाय यहाँ रुकने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर इनके लिए कोई इम्कान नहीं है। लिहाजा ये लोग डेड लॉक के अंदर हैं, ये लोग इस डेड लॉक के अंदर हैं। और मैं एक बात पर मुतमइन होता हूँ कि अगर कुछ ना हुआ होता 30 साल के अंदर, सिर्फ इतना हुआ होता कि मुसलमान आगाह हो गए, बाशऊर हो गए फ़लस्तीन के बारे में, ये भी हमारी कामयाबी थी, क्योंकि मीडिया इनके हाथ में था, मुसलमानों के शऊर का कोई इम्कान नहीं था। लेकिन बिहम्दिल्लाह रब्बिल आलमीन, खुदा ने امام خمینی کے ذریعے سے ایک ایسی تدبیر مسلمانوں کو دی کہ بغیر کسی میڈیا کے، بغیر کسی وسیلے کے، صرف روزہ قدس کے نام پر مسلمان جمع ہوں اور اس ظلم کے خلاف، دشمن کے خلاف آواز اٹھائیں. اور الحمدللہ رب العالمین، یہ ساری کامیابی ہمیں نصیب ہوں. خدا تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں. ہماری ایک گفتگو اختتام پر پہنچتی ہے. جو آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوں تو آپ اس کو بیان فرمائیے گا. ایک درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.